جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، دارالعلوم اہل سنت کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرم؟
الحمدللہ علی کل،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے عقیقے کرتے ہیں، ان کے جیسے یہ لوگوں کو دعوت دے کے کوئی ہال بک کروا کے وہاں پر اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ عقیقہ کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو کارڈ تقسیم کرتے ہیں دعوت کے، اور پھر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے مد میں ان کو پیسے بھی دے کے جاتے ہیں، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، عقیقہ کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ ویسے ہی عام گوشت بانٹ دینا چاہیے یا جو طریقہ کہہ رہے ہیں ہالز میں، اور پھر آگے بھی انہوں نے کچھ مسائل پوچھے ہیں، لفافہ بھی دینا ہوتا ہے، کچھ پیسے بھی دینے ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے جو عقیقہ ہے اس کے اندر یہ سارے لوازمات جو سوال میں ذکر کیے گئے ہیں کہ ہال بھی بک کروایا جائے گا، اور پھر جو خاندان بھر کے افراد ہیں دونوں طرف کے، بچے کے ننیال والے ددیال والے، ان سب کو بلایا جائے گا، پھر جو آنے والے ہیں وہ لفافے بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو اتنے سارے لوازمات بتائے گئے ہیں، عقیقے میں ان میں سے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ اصل جو عقیقہ نام ہے، ایک جانور جو قربانی کے شرائط پر پورا اترتا ہو، مثال کے طور پہ اگر لڑکا ہے تو ایک بکرے سے یا ایک سال کی بکری، اس سے بھی اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے لڑکے میں دو بکرے ہوں،
ٹھیک ہے، دو جانور بکرے،
دو بکرے ہوں، ایک سے بھی کفایت ہو جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس بکرے یا بکری کو ذبح کیا جائے اس نیت سے کہ یہ جانور ہمارے بچے کی طرف سے فدیہ ہو جائے، تو عقیقے کے اندر اپنے بچے کی طرف سے گویا ایک جان کا صدقہ نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو عقیقہ اس چیز کا نام ہے۔ اب جو جانور ذبح ہو گیا، تو جس طرح قربانی کے جانور ذبح ہونے سے قربانی کا واجب ادا ہو جاتا ہے، قربانی کے جانور کے جو گوشت ہیں اس کے تین حصے کر لینا مستحب ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے۔ اب چاہیں تو قربانی کے گوشت کو جس طرح اپنے گھر میں ہی رکھ لیں، اگر فیملی بڑی ہے تو انہی کے لیے رکھ لیں، تو یہ چاہے تو سب کچھ صدقہ کر دے، چاہے اپنے سارے دوست احباب کو تقسیم کر دے۔ تو اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے اس کی بھی بہتر ہے کہ تین حصے کیے جائیں، غریبوں کا ایک حصہ، فقیروں کا دوسرا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا، اور تیسرا اپنے گھر والوں کا، اور گھر والوں میں دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ بھی عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔
صحیح۔
اچھا، اب رہا معاملہ یہ کہ اس عقیقے کے اس جانور سے ہم کوئی بڑی تقریب کرنا چاہیں، یہ عمومی طور پہ وہاں زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جانور عقیقے میں قربان کیا جا رہا ہے، ایک سے زائد بچوں کا عقیقہ ہے، اور ایک بڑا جانور جو سات بچوں کی طرف سے عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، تو عام طور پہ پھر اس کا گوشت بڑی تقریب میں استعمال میں آ جاتا ہے۔ کبھی یوں بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عقیقے میں تو ایک بکرا ہی انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے، اب اس کو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے فیملی کے لیے رکھ دیا، لیکن دیگر رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ایک تقریب میں بلایا، اور شادی ہال جس طرح ہال میں تقریب کی، اب اس میں کوئی بھی حلال جانور کا گوشت اس کے ذریعے بھی کھانا تیار کر کے تقریب کی جا سکتی ہے۔ تو اصل جو عقیقہ تھا وہ بچے کی طرف سے ایک جانور کی قربانی تھی، ذبح کرنا تھا، عقیقہ اس سے ہو گیا۔ باقی رہا تقریب میں لوگوں کو کھلانے کے معاملات، تو یہ آپ کی گنجائش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو گنجائش ہے اور اس گنجائش کے مطابق آپ چاہیں تو اس جانور کے گوشت کے ساتھ ساتھ مزید گوشت بھی شامل کر کے بڑی تقریب کھانے کی کر لیں، تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ جو آ رہے ہیں وہ لفافہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے، تو یہ ایک رسم دنیا ہے کہ جب ہمارے ہاں پہ ایک طرح کا یہ ایک بھلائی والا انداز ہے کہ ایک آدمی جب تقریب کرتا ہے اور ایک بڑا خرچہ اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ اس دعوت میں آ کر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، یا کھانا نہ بھی کھائیں تب بھی وہ ایک رسم دنیا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ لفافے میں ڈال کر دیتے ہیں، اور چونکہ یہ عقیقہ بچے کا ہے تو بعض اوقات یہ تحائف یا لفافے کچھ اس طرح لفافوں کی جگہ گفٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ والدین ہی کو لفافے دے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ان اخراجات میں کچھ مالی معاونت بھی ہو جائے۔ تو شریعت اعتبار سے اگر اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا، فرض واجب نہیں سمجھا جاتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عمومی طور پہ اس کو کوئی لازم ان معنوں میں سمجھتا بھی نہیں۔
تو یہ پیسے کا مالک کون ہوگا؟ یہ کس کو، والد ان کے یا جن کو لفافے دیے جا رہے ہیں؟
اب اس میں
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاص بچوں کے آتوے بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن اماؤنٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ بچوں کو اس طرح تو نہیں دیا جاتا۔
اب اس میں دینے والے کی نیت یا اس کی صراحت یا وہاں جو عرف چل رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ دینا ہی والد کو چاہتے ہیں لفافہ، اور لفافے میں جو رقم ہے وہ بچے کے والد ہی کو دے رہے ہیں، اب چونکہ آئندہ کبھی کسی تقریب میں جانا ہوگا تو بچے کے والد نے ہی کہ وہاں پر بھی لفافے کی ترکیب کرنی ہوتی ہے، تو اگر بچے کے والد ہی کو دیا جا رہا ہے، صراحت کر دی جاتی ہے، اور الحمدللہ یوں مدنی ماحول میں اس بات کو اور واضح کر کے بھی بعض لوگ جب لفافہ دیتے ہیں تو وہ واضح کر دیتے ہیں یہ آپ کو تحفہ ہے،
تو یعنی والد کو کہتے ہیں،
والد کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، اب آپ کی مرضی ہے، کل اختیار کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تخصیص کر دیتے ہیں کہ یہ چیز بچے کی ملک نہیں ہے، اب آپ جو چاہیں کریں۔
ٹھیک ہے، چلیں مزید۔
میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مسجد کے چندے سے ان مزدوروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں جو مسجد میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی مسجد کی تعمیر نو میں کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو مسجد کے چندے سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟
جی، اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں کاریگر وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو عرف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ چائے وغیرہ کا تو عرف ہے، کام کے دوران ایک یا دو وقت انہیں چائے دی جاتی ہے۔ رہا معاملہ کھانے کا، تو کھانے کا اس طرح عرف نہیں ہے، یہ مزدور طبقہ یا ٹھیکے دار جو افراد ہوتے ہیں، یہ اپنے جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اپنی ذاتی رقم سے کھانے کا ارینج کرتے ہیں، تو یوں کھانے کا مسجد کی رقم سے مزدوروں کے لیے ارینج نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کا عرف بھی نہ ہو۔ البتہ اگر آپ مزدوروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو مخیر حضرات وہ مزدوروں کے لیے اگر کچھ رقم دے دیتے ہیں، تو ایک فائدہ اس طرح کے کام کرنے والوں سے کو اگر کھلایا جاتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، کھانا ان کو تیار ملتا ہے، کھانا کھا کر تھوڑی دیر میں وہ جلدی سے کام پر لگ بھی سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد دیر سے واپسی آتے ہیں تو یہ کام لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر مسجد انتظامیہ چاہے تو مخیر حضرات سے مسجد کے کام کرنے والے مزدوروں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کروا سکتے ہیں،
فنڈ استعمال نہیں کرے اس میں،
مسجد کا جو چندہ ہے وہ استعمال کھانے میں نہ کیا جائے، باقی جو عرفن چائے وغیرہ کے لیے اخراجات ہوتے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔
اور عام طور پہ جب چھت وغیرہ کی بھرائی ہوتی ہے تو اس وقت تو مزدور یا جو بھی ساتھ ہیں وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آج تو دیگ آپ کو بانٹنی چاہیے یا دیگ آپ اتاریں، کیونکہ مزدور بھی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں چھت وغیرہ کے لیے، تو دیکھا یہ گیا کہ کوئی نہ کوئی مسجد کمیٹی میں یا کوئی ایسا فرد اپنی طرف سے کسی دیگ کا اہتمام کرتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے،
بہتر ہے، لیکن یہ کہ مسجد کا فنڈ استعمال نہ کیا جائے۔ مخیر حضرات اس خوشی میں جس طرح لوگ اپنے گھر کی چھت ڈلنے پر
جی
کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا مزدوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس طرح اگر مسجد کی کوئی چھت بھرائی کا عمل ہوا ہے، یعنی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں کام کی چال کو روکا نہیں جاتا جب تک کہ وہ چھت مکمل بھر نہ جائے، اس وقت تک کام کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ کھانے کا ٹائم بھی تھوڑا سا آگے گزر جاتا ہے، تو اب مخیر حضرات اس معاملے میں اگر تعاون کرتے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور کھانا کھلانا کسی کو یہ بھی ایک ثواب کا کام۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص شب جمعہ کوئی غسل کر لیتا ہے اور جمعہ کو وہ نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، ڈیوٹی پر ہے، تو کیا اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت ہے؟
شب جمعہ کیا کہیں گے، یہ دن کے لیے نماز کے لیے؟ اس میں علماء کا ایک اختلاف رہا ہے کہ آیا یہ جو غسل جمعہ ہے یہ نماز جمعہ کے لیے ہے،
سنت کیا ہے،
سنت یا پھر روزے جمعہ کے لیے ہے. اب جو کہتے ہیں روزے جمعہ کے لیے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد نماز جمعہ بھی غسل کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک
ہے، روزے جمعہ باقی ہے، جمعے کا دن باقی ہے. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ کے لیے ہے، چونکہ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو جسم سے پسینے وغیرہ کی بو آتی ہے، تو یوں نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے غسل کیا جائے. اور احادیث کریمہ اگر ہم دیکھیں تو ان احادیث کریمہ میں بھی جو کچھ اعمال بتائے گئے ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز
کے
اہتمام سے تعلق رکھتے ہیں، کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کندھا نہ پھلانگے، تو اور توجہ سے جو خطبہ ہو رہا ہے وہ سنیں، تو اس پہ فضیلت بیان کی گئی، اس کے اندر غسل کا بھی ذکر ہے. تو دیکھا جائے تو یہ نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے، یعنی یہ والی رائے زیادہ قوی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو غسل ہوتا ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ہے. اب اگر کوئی رات میں غسل کرتا ہے، اب اگلے دن جو اس کو ورکنگ کرنی پڑے گی، اب دوبارہ اس کے جسم کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، صفائی ستھرائی نظافت کے لیے مطلوب ہے. تو اس حوالے سے یوں نماز جمعہ سے پہلے ہی غسل کی کوئی صورت بنے، لیکن اگر کوئی اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کی وجہ سے مجبور ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ جمعۃ المبارک کے لیے اہتمام کر رہا ہوں اور وہ شب جمعہ ہی غسل کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے حصے کی امید کی جا سکتی ہے
ماشاءاللہ. اور ایک تعداد ہے، یہ ظاہر ہے کہ پہلے جب جمعہ عام تعطیل ہوا کرتا تھا تو اس میں لوگ اس طرح کے انتظام، اب تو تقریباً آفس کھلتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، تو جمعے کے دن صبح کے وقت، چلو انہوں نے شب جمعہ کہا ہے، لیکن ڈیوٹی سے جانے سے پہلے اگر اس وقت نظافت صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیا جائے.
اب یہ ہے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے کہ کیونکہ جمعۃ المبارک کے قریب قریب مجھے وقت نہیں ملے گا، تو میں ابھی ہی غسل کر کے غسل جمعہ کی نیت کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی.
مزید کو
سوال یہ ہے کہ حضور بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس کو سجدہ تو واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز مکمل کرتا ہے عین میں اس میں سجدہ سو کرنا ہوتا ہے، تو سجدہ سو کرنا بھول جاتا ہے، سجدہ سو نہیں کرتا اور دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کی طرف نماز مکمل کروں گا، کیا دوبارہ پڑھے گا؟
سجدہ صاحب رہ گیا اور سلام بھی پھیر دیا.
اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی منافی نماز کام نہ کیا ہو، مثلا کسی سے بات چیت نہ کی ہو، کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، یا مسجد سے باہر نہ نکل گیا ہو، تو کوئی منافی نماز کام نہ کرنے کی صورت میں ابھی بھی اس کو نمازی کو آپشن ہے.
اچھا،
کہ یہ سیدھی طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے،
صحیح،
اور اپنی نماز کو پھر بقیہ جو طریقہ کار ہے، تحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے مکمل کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر یہ چانس نکل گیا ہاتھ سے کہ اب اس نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کا بھی نہیں کیا، اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی گفتگو کر لی یا منہ سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، مثال کے طور پر یہی جملہ کہ میں نے سجدہ سہو ہی نہیں کیا، یہی جملہ زبان سے نکل گیا، تو اب اس کو وہ نماز نئے سرے سے اس کا اعادہ واجب ہوگا.
ٹھیک ہے،
یعنی اب جو نماز مکمل ہونی تھی وہ سجدہ سہو کے ذریعے سے مکمل ہو جاتی، جو نقص ترک واجب کی وجہ سے لاگو ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عقیقے میں اگر بکرا ہی کسی کو دے دیا جاتا ہے، کسی ادارے کو، مدرسے کو، کہ وہی عقیقہ کر لیا جائے. چلیں، انہوں نے تو پوچھا ہے کہ ہال بک کیے جاتے ہیں، لفافہ دینا لینا اتنے لوازمات ہوتے ہیں، تو یہ بھائی تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ چلو بکرا ہی، ایسا ہو سکتا ہے؟
اب اس میں اگر کسی دینی ادارے کو دیا اور دینی ادارے کو دے کر یہ سمجھے کہ ہم نے بچے کا عقیقہ کر لیا تو اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا.
اچھا
ہاں, اگر دینی ادارے کو دیا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے بچے کی طرف سے اس جانور کو قربان کر دیں بطور عقیقہ,
ٹھیک ہے,
اب جو اس کا گوشت ہوگا وہ آپ کے دینی مدارس میں جو طلبہ کرام ہیں, جو وہاں رہائشی افراد ہوتے ہیں, عملہ ہوتا ہے, وہ استعمال کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اس طرح عقیقہ ہو جائے گا کہ جو بھی مدرسے کی انتظامیہ اس جانور کو ذبح کرے, اگر بچے ہی کی طرف سے اس کو ذبح کرنے عقیقہ کرنے کا پابند کیا ہے تو اب انتظامیہ جو ذبح کرے گی وہ بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا,
ٹھیک ہے.
اب ویسے ہی اگر زندہ ایک یا سو بکرے بھی کوئی دے دے اور کہے کہ یہ ہمارے بچوں کی طرف سے عقیقہ ہو گیا زندہ بکرے, تو زندہ بکرا صدقہ کرنے کو عقیقہ سمجھنا یہ غلط فہمی ہے. عقیقہ اس بات کا نام ہے کہ بچے کی طرف سے یا جس کی طرف سے عقیقہ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ایک جانور جو قربانی کے شرائط کے مطابق ہو وہ ذبح کیا جائے. تو زندہ جانور صدقہ کر دینے سے عقیقہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی بڑی رقم خیرات کر دینے کو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ عقیقہ ہے تو اس طرح بھی عقیقہ نہیں ہوگا.
اداریں کھلاتے ہیں لوگوں کو, کھانا کھلاتے ہیں اور اسی طرح مدارس کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے, ان کو باقاعدہ جا کے نام بھی دے دیا بچے کا, یہ سب کچھ کر کے.
اب جب پابند کیا, وکیل بنایا کہ ہم یہ جانور یہ بکرا اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے بچے کی طرف سے, بچے کا نام یہ ہے, والد کا نام یہ, مطلب مکمل ڈیٹیل کہ یہ والا بکرا ہمارے فلاں بچے کی طرف سے آپ بطور عقیقہ ذبح کر دیں تو اس طرح عقیقہ ہو جائے گا,
ٹھیک ہے. اور اس میں شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں.
جو قربانی کے جانور میں جیسے بکری, بکرے میں
سال
بھیڑ میں ایک سال کی عمر ہونا ضروری ہے, البتہ دمبا بھیڑ یا اگر چھ ماہ کا بچہ بھی اگر سال بھر کی طرح لگتا ہو تو یہ بھی عقیقے میں کفایت کرے گا,
ٹھیک ہے جی. مزید کال.
یہ جو حقیقہ ہوتا ہے, حقیقہ یہ جو حقیقہ ہوتا ہے نا, یہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟
عقیقہ واجب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, یہ کس پر ہے؟
عقیقہ یہ واجب نہیں ہوتا, یہ سنت مستحبہ ہے. اب یہ عقیقہ چاہے تو والد کریں, چاہے دادا کریں, چاہے نانا کریں, چاہے بڑا بھائی کر لیں, چچا تایا کر لیں, تو اس کے اندر خاص کوئی شخص فکس نہیں ہے, بلکہ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو آدمی اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا, یہ بھی احادیث کریمہ میں ذکر موجود ہے.
صحیح. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے اور شادی خاندان کے لوگ مل کر کر رہے ہیں اخراجات وغیرہ, تو اگر ہم اس میں کوئی ایسے ہی جانور کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیں, پوسیبل؟
اگر کوئی بڑا جانور لے کر آتے ہیں جیسے بیل ہے, بچیا ہے, تو یہ سات بچوں کی طرف سے عقیقہ اس میں ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر دو سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے. اونٹ اگر ذبح ہو تو اس کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے. تو اب یہ کہ خاندان کے مختلف افراد اگر کسی تقریب میں رقم ملا کر کوئی بڑا جانور لے کر آ جاتے ہیں اور جو جو رقم ملا رہا ہے, مثال کے طور پہ سات افراد رقم ہی ایک ایک حصہ یعنی سات حصے ڈال لیتے ہیں اور وہ عقیقے کی نیت سے جانور ذبح ہو گیا, اب باقی کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے یا بارات کا کھانا ہو رہا ہے یا کوئی بھی تقریب ہے, تو اس کے اندر اس جانور کو ذبح کر کے بطور عقیقہ اب اس کا کھانا مہمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے. تو ٹو ان ون والا معاملہ ہے, ولیمہ بھی ہو جائے گا اور عقیقہ بھی بچوں کا ہو جائے گا,
ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے ساتھ مزید کچھ یہ مینشن کیا کہ اگرچہ ہم نے عقیقے کی دعوت کسی کو نہیں دی, نہ عقیقے کا بتایا, بتانا بھی ضروری نہیں.
عقیقہ چونکہ جو بھی عقیقہ کر رہا ہے اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو عقیقے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے, یہ کھانا بطور عقیقہ ہے, رسم عقیقہ ہے, تو یہ بتانا لوگوں پر ضروری نہیں ہے,
ٹھیک ہے جی. مزید کال.
میرا سوال ہے کہ گھر سے سفر کے لیے نکل رہے تھے اور جوہر کی نماز کا وقت شروع ہی ہوا تھا, اب سفر پہ نکل چکے ہیں, 100 کلومیٹر کے قریب پہنچ چکے ہیں, اب وہاں پر وہ نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا یا قصر پڑھنا پڑے گا؟ اور اسی طریقے سے اگر سفر سے لوٹ رہے ہیں گھر کی طرف اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی اگر کسی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہ نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا گھر پہنچ کے یا قصر پڑھنا پڑے گا؟ جواب عنایت فرمائے.
ठीक है, माशाल्लाह बहुत से लोग ये इस सूरत हाल से वो उनको दरपेश होती रहती है। मदनी काफिले में जब वापसी आ रहे होते हैं तो आपको भी अंदाज़ा होगा कई सवालात तो उस वक्त भी लोग कर रहे होते हैं,
पूछ रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो यहाँ कसर करेंगे
करेंगे
कि मुकम्मल पढ़ेंगे।
तो खैर इन्होंने जो कहे कि टाइम नमाज का शुरू हुआ, सफ़र बाद में शुरू किया, लेकिन अब सफ़र कर चुके हैं इतना, क्या कहें?
इसके अंदर ये है कि जब नमाज पढ़ने का जो वक्त है, यानी जो भी ये नमाज पढ़ना चाह रहा है, जब भी पढ़ना चाह रहा है, चाहे वक्ते नमाज के 1 घंटे के बाद पढ़ना चाह रहा है, अभी नमाज के अंदर वक्त की गुंजाइश है, तो अब ये जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है उस वक्त की कैफियत को देखा जाएगा। अगर ये इस वक्त मुसाफिर है, शरीय एतबार से मुसाफिर हो चुका है, तो अब ये कसर करेगा। अगर ये इस वक्त मुकीम हो चुका है तो इसको पूरी पढ़नी होगी। अब जैसे इनका जो सवाल था जिसके अंदर वक्ते जोहर शुरू हो चुका था लेकिन इन्होंने सफ़र शुरू कर दिया, और जोहर की नमाज में उमूमी एतबार से 3 घंटे तक का या इससे ज़्यादा
वक्त रहता
दौरानिया
है।
होता है, अब 2 घंटे में आदमी बहुत दूर तक जा सकता है, तो खैर इन्होंने तो 100 किलोमीटर की बात कर दी है। बस ये है कि इनका जो शहर था उसकी आबादी से ये निकल गए, और जिस मकाम पर जाना है वो 92 किलोमीटर के फासले पर या उससे ज़्यादा हो, तो अब ये जब अपनी शहर की आबादी से निकल जाएंगे तो अब इनके लिए कसर करने का हुक्म शुरू हो गया।
ठीक,
यानी
अगरचे अभी 100 किलोमीटर या 92 कुछ
अभी
भी।
अब शहर की आबादी से अभी समझे 10-15 किलोमीटर भी अगर
सही,
आगे चले गए, और यानी अब ये गौर करें कि 15 मिनट पहले तो मैं मुकीम था और अब मुसाफिर हो गया, तो अभी कसर करेंगे। इसी तरह जब ये वापसी आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि नमाज का जो वक्त शुरू हुआ वो तो मुसाफिर होने की हालत में शुरू हुआ, हम अपने शहर में पहुंच गए, तो वक्त इस वक्त अब भी नमाज का बाकी है, तो अब आप चूंकि मुकीम हो गए अब आप कसर नहीं करेंगे। वक्त आखिर का एतबार है, जिस
ठीक
वक्त हम नमाज पढ़ रहे हैं
उस वक्त
उस वक्त की हमारी कैफियत और सिफत का एतबार है। मुसाफिर हो गए तो कसर करेंगे, मुकीम हो गए तो फिर पूरी 4 रकातें पढ़नी होंगी।
ठीक है, इस तरह किसी की नमाज कजा हो जाती है हालत सफर में तो उसमें भी आखिरी वक्त को देखेंगे कि वो किस वक्त वो कजा हुई है।
जी जी किस हालत में वो वक्त नमाज खत्म हो चुका, अगर वो
ठीक है,
मुसाफिर होने की हालत में कजा हुई है तो अब मुकीम होने के बाद भी वो कसर ही करेगा।
ठीक,
अब ये नहीं कि इस वक्त मैं मुकीम हूँ तो अब उसको 4 रकात पढ़ूँ, आपको 2 ही रकात कजा में पढ़नी होगी।
ठीक है जी, मजीद को
मुफ्ती साहब की बारे में अर्ज है कि इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे 3 रकात, तीसरी रकात के कायदे आखिरा के बाद इमाम साहब खड़े हो गए और 2 रकात और पढ़ी, नमाज के बाद सलाम करने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे 4थी रकात के रुकू में याद आया कि 4थी रकात है, तो इसलिए मैंने मजीद 1 रकात मिला ली और नमाज मुकम्मल की। आपकी बारगाह में अर्ज है, जबकि इन्होंने सजदा सहव भी किया, आपकी बारगाह में अर्ज है कि क्या इस तरह नमाज हो गई?
जी, मगरिब की नमाज थी,
मगरिब की नमाज में कादा अखीरा अगर इन्होंने कर लिया था तो इस तरह मगरिब के 3 फर्ज तो अदा हो गए। अब 4थी रकत में जब ये खड़े हुए तो 4थी रकत में सजदे में जाने से पहले पहले इनको हुक्म था कि वापस आएं, और वापस आने की सूरत में सजदा सहव इनको करना होगा, और अगर सजदा कर लिया फिर याद आया तो अब हुक्म ये होता है कि 1 रकत और मिला लें, ताकि फिर जो 4थी और जो अगली 5वीं रकत है मगरिब की नमाज पढ़ने की हालत में, तो वो 4थी और 5वीं रकत हो जाएंगी नफिल। तो इस तरह ये सजदा सहव इनको करना होगा क्योंकि सलाम के अमल में ताखीर हो गई। तो अब ये है कि इनको याद आया है
रुकू में,
रकत के रुकू में सजदे में जाने से पहले पहले, तो वाजिब था कि वापसी आते, अब ये वाजिब इन्होंने जानबूझकर छोड़ा है, तो इस सूरत में जो सजदा सहव वगैरह जो मगरिब की नमाज इन्होंने अदा की है वो तो फ़र्ज अदा हो जाएंगे। अब जो नफिल नमाज शुरू कर दी तो वो कसदन शुरू नहीं की है, बिला कस शुरू हुई है, तो उसका भी दोबारा से इयादा लाजिम नहीं होगा,
नहीं होगा। और अगर 4थी में याद आ गया तो मगरिब के अंदर तो फौरन बैठ जाते हैं,
हुक्म यही था कि बैठ जाते,
बैठ जाते,
बैठ जाते वो सजदा सहव करके नमाज को मुकम्मल करते।
और अगर ये तीसरी के बाद बैठे ही नहीं, कायदा अखीरा किया ही नहीं, इसी तरह इशा की नमाज है तो 4थी में कायदा अखीरा किया ही नहीं, 5वीं के लिए खड़े हो गए, तो अब इस सूरत में भी क्या सईदा साहब से तलाफी हो जाएगी?
अब इस सूरत में जबकि कादा अखीरा ना किया हो और बंदा मगरिब में तीसरी में बैठे बगैर 4थी में खड़ा हो गया, सजदा भी कर लिया 4थी रकत का, तो अब इस सूरत में मजीद 1 रकत और नहीं मिलानी, ये सारी की सारी पिछली तीन और चौथी ये नफिल हो गई
मगरिब में,
मगरिब के अंदर। और अगर ये मामला चार रकत वाली नमाज में होता तो अब पांचवी का सजदा कर लिया तो पिछली चार वो नफिल हो गए, अब ये पांचवी भी नफिल हो गई तो अब एक रकत और मिला ले, क्योंकि जो नमाज है वो ताक अदद में नहीं होती, नफिल नमाज एक रकत पर मुश्तमिल नहीं होती, कम से कम दो रकत होनी चाहिए।
ठीक,
तो अब इसको छठी रकत और मिलानी है, अब बाद में वो फ़र्ज जो अदा होने से रह गए थे नए सिरे से पढ़ने होंगे।
ठीक है जी, मजीद कॉल।
तो मुफ्ती साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो अकीके के बारे में उन्होंने बताया कि अगर बच्चे का अकीका नहीं किया तो उसकी कोई दोबारा अगर बड़ा हो जाए बच्चा तो उसकी उम्र वगैरह या कोई लिमिट है कितनी उम्र तक या कब तक अकीका कर सकते हैं?
जी उम्र की भी कोई लिमिट है कब तक कितनी उम्र तक? और कई ऐसे सुन रहे होंगे जिन्होंने खुद भी अपना अकीका नहीं किया, वो आपने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका बाद में फरमाया था
जी,
तो कब तक उम्र की इसमें कोई लिमिट?
जब तक कोई बंदा जिंदा है खुद अपना भी अकीका कर सकता है या जिसकी तरफ से अकीका कर रहा है उसकी भी कोई उम्र की लिमिट नहीं है। अलबत्त एक मुस्तहब चीज़ ये है कि जिसकी तरफ से अकीका किया जा रहा है उसकी विलादत के दिन के हिसाब से काउंट करते करते सातवें दिन अकीका किया जाए। मिसाल के तौर पे जुमेरात के दिन अगर किसी बच्चे की विलादत होती है तो अब जुमेरात पहला दिन, फिर इस तरह काउंट करते करते जाएंगे तो सातवां दिन बनेगा बुध। तो अब जुमेरात को जो पैदा होने वाला बेटा या बेटी है इसका जब अकीका किया जाए तो बुध को करना बेहतर है, वरना आप सातों दिन में से किसी भी दिन में अकीका कर सकते हैं।
ठीक,
तो अब बेहतर है कि सातवें दिन का एतबार करें,
बेहतर है। और आमतौर पे जब काफ़ी कुछ दो तीन के मिला के अकीके हो रहे हों या कुर्बानी के दिनों में हो रहे होते हैं तो इसका कोई लाजमी नहीं है?
कोई लाजिम नहीं है। अब चूंकि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त कुर्बानी का जानवर ज़बह हो रहा है सबके अकीके का वो सातवां दिन बन जाए,
बन जाए,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम अकीका कर सकते हैं।
ठीक है जी, मजीद कौन?
हुजूर, मेरे बेटे का 2 महीने और 4 दिन के वक्त में इंतकाल हो गया था तो मैंने अकीका नहीं किया था, तब पोजीशन नहीं थी, तो क्या वो जो उसको जो फजीलत हासिल है कि वालिदैन की शफात करेगा वो हासिल हो सकती है या नहीं?
जी, 2 महीने का बच्चा था, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए, नेमुल बदल अता फरमाए, और ये बच्चे का जो विसाल वाली ये कैफियत है आखिरत के लिए आपके लिए, आप बच्चे के माँ बाप के लिए जरिया निजात बनाए, आमीन। क्या कहेंगे?
जैसे कि इनके सवाल से भी जाहिर है कि अकीके की पोजीशन नहीं थी, इस्तेआत नहीं थी, तो जब किसी शख्स में अकीका बच्चे के करने की इस्तेआत हो और इस्तेआत के बावजूद भी बच्चे का वो अकीका ना करे, यहाँ तक कि बच्चे का इंतकाल हो जाए, खसूसियात हैं बच्चे की तरफ से शफात वगैरह की, तो फिर आदमी उससे महरूम रहता है। लेकिन अगर किसी में इस्तेआत ना हो कि वो अकीका कर सके और इस्तेआत के बग़ैर ही अगर बच्चे का इंतकाल हो जाए तो फिर बच्चे की शफात वगैरह की वो खसूसियात वो माँ बाप उससे महरूम नहीं होते।
ये ख़ास अकीके के हवाले से कोई शफात है? यानी एक बच्चे के आप वैसे ही किसी का बच्चा छोटा फौत हो जाता है और कच्चे बच्चे की भी शफात तो माँ बाप को हासिल होगी, छोटे बच्चे जो होते हैं, और ये वाली जो कैफियत है अकीके में कोई ख़ास शफात है?
तो बच्चे जो है वो अकीके के हवाले से अकीका होने के बाद फिर खुसूसी एक बच्चों की तरफ से माँ बाप को फवाइद हासिल होते हैं, तो वो इस्तेआत जिनको अकीके की थी
ठीक है
बच्चों के करने की और नहीं किया, सुस्ती कायलिया,
और बच्चे ने वक्त भी पा लिया,
बच्चे ने वक्त भी पा लिया है अकीका का, यानी वो सातवां दिन भी गुजर गया है, तो अब इस सूरत में अकीका ना करने से वो खुसूसी करम नवाजियों से माँ बाप या वालिद महरूम रहता है, लेकिन अगर वो इस्तेआत ही नहीं रखता था तो फिर इंशाल्लाह वो बच्चे की वो तरफ से जो खुसूसी शफ़ातें हैं इंशाल्लाह वो बच्चे के वालदेन को नसीब होंगी।
ठीक है, कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। ये कह रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो मूछें बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं और अपनी मूछें अपने मुंह में दाखिल भी करते हैं, और ये अजीबोगरीब स्टाइल हैं, क्या कहते हैं?
मूछों को इतना बढ़ाना कि वो मुड़ने की सूरत में मुंह में आए या पानी पिया जा रहा हो तो पानी में दाखिल हो रही हो, तो تو یہ انداز اسلامی طریقے کے خلاف ہے، یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ تو اس طرح بڑی بڑی مونچھیں نہیں رکھنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ مونچھوں کے بال اتنے مطلب ہونے چاہیے جتنے مثل ابرو، یعنی یہ جو بھوے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اتنے بڑے بال ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں اور اتنے بڑے نہ ہوں کہ وہ منہ میں آ رہے ہوں۔
ایک یہ سوال کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کے پیسے چرا لیے اور جس کے پیسے چرائے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ نادم بھی ہے، اپنی غلطی کا اب ازالہ بھی کرنا چاہتا ہے، کیا طریقہ کروں؟
جس شخص کے مال میں چوری کی ہے، اب اس کے جو ورثہ ہیں، جیتے جی تو اس سے تلافی کر سکتا تھا، اس کو دے سکتا تھا، لیکن اس کے انتقال ہونے کی صورت میں جو اس کے ورثہ ہیں، یہ ان کے ورثہ کو جانتا ہے اور وہ موجود بھی ہیں، تو ان کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کے والد کی کچھ رقم یا کوئی چیز میرے پاس آ گئی تھی، یا کسی بھی طریقے سے۔ اب یہ کہنا کہ میں نے چوری کی تھی یہ ضروری نہیں ہے، بس بتا دے کہ آپ کے والد صاحب کی یہ چیز میرے پاس تھی، تو اب وہ ان کے جیتے جی دے نہ سکا، اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو اب یہ ورثہ کے سپرد کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اب ورثہ پھر اس کو اپنے حسب وراثت جو جو حصے بنتے ہیں اس کے مطابق تقسیم کر لیں۔
صحیح، اور ان کا پوچھنے کا جو مقصد ہے کہ شاید اس طرح کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی طرف سے اصالِ ثواب کر دیں، صدقہ کر دیں، تو یہ نہیں کر سکتے؟
ہاں، جب کسی سے رابطہ ممکن ہے، جس کا حق چرایا تلف کیا اس تک رسائی ممکن ہے، تو اس تک جانا ہوگا، اس کے انتقال ہونے کی صورت میں اس کے جو ورثہ ہیں ان تک پہنچنا ہوگا۔ ہاں، اگر جس کا مال چرایا تھا، جیسے چلتے پھرتے لوگ جو چوری کر لیتے ہیں، برابر والے پیسنجر کی جیب کاٹ لیتے ہیں، یا ڈکیت ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے کسی کو بھی لوٹ لیتے ہیں، تو اب ممکن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کس کس کو لوٹا ہے، کس کس کا مال چرایا ہے، تو اب وہ نہ مالک تک پہنچ سکتے ہیں، نہ وہ رقم مالک تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کو کھا لیں پی لیں ان کے لیے جائز ہو جائے گا، ان پہ لازم ہے کہ اب اس مال کو صدقہ کریں۔ وہ صدقہ کرنے کی صورت میں اب یہ نیت کر لیں کہ اگر مالک مل گیا تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، اگر وہ اس صدقے پہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے میری چیز چاہیے، تو اب اس کو اس کی تلافی کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اور اگر دنیا میں ایسا کچھ کام نہیں کیا اور کھا لیا پی لیا، جس طرح کی ایک تعداد کا یہی طریقہ زندگی انہوں نے بنا لیا ہے، تو یاد رکھیں پھر یہ ناحق کسی کا مال کھانا، چوری کر کے، غصب کر کے، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایسی مال کی تلافی پھر قیامت کے دن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کہ قیامت کے دن آدمی مال نہ درہم دے سکتا ہے نہ دینار دے سکتا ہے کہ یہ لو بھائی تمہارے درہم دینار یا روپے پیسے کرنسی چرائی تھی یہ آپ کو دے رہا ہوں، وہاں تو معاملہ اعمال کا ہوگا۔ اب اس ظالم کی، اس چور کی، اس غاصب کی جو نیکیاں ہیں وہ پھر مظلوم کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گے، اگر حق پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح اعمال کے ذریعے حق پورا نہ ہوا تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔
اور یہ ایک بعض کا جب چوری یا غصب یا جیسے آپ نے کہا کوئی جیب کاٹ لینا، کوئی اس طرح کے، یہ تو ناحق مال ہیں ہی ہیں، مگر کسی اور طریقے سے وراثت کا مال ناحق طریقے سے اپنے قبضے میں رکھا، جس کو عام طور پہ لوگ نہ چوری بھی سمجھیں نہ غصب سمجھیں، بس شریفانہ اس کو کیا کہیں گے، اور پھر وہ آگے نسل در نسل دوسروں کے حق، دوسرے اس میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں، کیا تلافیوں کی صورت ہو سکتی؟
اب دیکھیں، اس میں بھی اس شخص کو چاہیے کہ جس کا حق کے وراثت بنتا ہے، جن جن کا بنتا ہے ان تک پہنچائے، اور اگر اس نے نہیں پہنچایا تو اب جو اس کے بعد والے افراد ہیں، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد والوں کو چاہیے کہ جن جن کا حق وراثت کا مال میں بنتا ہے ان صاحب حق کو ان کے حقوق ادا کر دیں۔ اب یہ نہیں کہ ابا نے غلطی کی تھی تو اب وہی بھگتیں گے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اموال میں یہ یہ چیزیں وراثت کی شامل اب بھی ہیں، یہ زمینیں ابا نے بہنوں کو نہیں دی تھی اپنے، تو اب یہ ہم بھی نہیں دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب پتہ ہے کہ اس زمین کے، اس پلاٹ کے، اس مکان میں دیگر ورثہ کا بھی حق بنتا ہے، تو چچا، تایا، پھوپھی، ان سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔
ٹھیک ہے، ایک کی غلطی پھر اس طرح آگے چلتے جاتے ہیں تو پھر آگے بھی کئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے آگے نسلیں بھی اس غلطی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور جن کو خوف خدا نصیب ہو جائے اس حوالے سے، جبیل صاحب کبھی آپ کا تجربہ ہوا ہوگا دارالسلام میں، بعض اوقات جو ترکہ ہے وہ 16-17 میتیں ہونے کے بعد جو ہے اس طرح پھر آگے جا کر کھل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے سلسلہ چلا تھا اور کہاں تک پہنچ گیا، اس وقت نئی تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا یا کوئی ایک فیملی قابض رہی، اور لیکن آگے شعور آتا ہے اور یہ خوف آتا ہے کہ چلو پہلے والے غلطی کر گیا اب ہم تو نہیں کریں. اچھا عام کوئی ہوگا تو اس کو یہی سب اصول سمجھائیں گے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگائے تو تم بھی لگاؤ گے، وہ یہ کریں گے تو تم بھی یہ کرو گے، لیکن جہاں مال آ رہا اور پتہ ہے کہ مال جائے گا کچھ نکل کر، تو وہاں آدمی بس اوقات یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کرنی نہیں چاہیے. ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن کے پاس رجب میں 5 تولے سونا اور کچھ نقدی رقم تھی، اب رقم نہیں ہے صرف سونا ہے، تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟
اس صورت میں کہ جب نصاب کم ہو گیا، کیونکہ جو سونا ہے وہ 7.5 تولہ ہوتا، تو اب اس کے ساتھ پھر رقم کا اٹیچمنٹ ضروری نہیں.
نہیں،
لیکن جب سونا 5 تولہ ہو تو اب یہ اموال زکوٰۃ میں اس وقت بن جائے گا جب اس کے ساتھ ضرورت سے زائد کوئی کرنسی ہو یا چاندی ہو، اور ان دونوں کو ملائیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی یا اس سے زیادہ بڑھ جائے، تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اگر وہ رقم بالکل خرچ ہو گئی ہے تو اب اکیلا 5 تولہ سونا یہ نصاب کے برابر نہیں ہے. اب یہ رجب جب آئے گا تو اب اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ضرورت سے زائد مال آتا ہے تو پھر حسب شرائط زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے، مزید کال.
جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جمعے والے دن کپڑے دھونا کیسے ہیں؟
جمعے والے دن کپڑے دھونا، کئی مرتبہ یہ سوالات اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، بعد منع ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں دھو نہیں سکتے.
جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کوئی بھی کپڑے نہیں دھوئے جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہوگا، جو ڈرائی کلینر ہیں تو مطلب وہ جمعے کے دن کپڑے دھوئیں ہی نہ؟ تو بالکل ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ اگر کسی نے بیان کی ہے بتائی ہے، اب اس کی حکمت وہی جانے کہ جس نے
بلڈنگ میں ہو سکتا ہے پانی کی بھی قلت ہو، کسی جگہ بولا لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ بھائی جمعے کو کپڑے، سب لوگوں نے نہانا دھونا ہوتا ہے تو کپڑے بھی دھوئیں گے تو پانی کی.
اب یہ ایک ویسی پالیسی کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شرعی حکم نہیں ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کپڑے نہ دھوئے جائیں، ایسی شرعی حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مدنی چند کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. دارالتحریر سنت کا یہ مختصر سے ٹائم کے لیے تقریباً 40 منٹ کی، اس کو ایک کلاس ہی سمجھ لیا کریں، اور الحمدللہ ایک اس پروگرام میں تقریباً 20 سے زائد ایسے شرعی مسائل وہ ڈسکس کیے ہیں، اور کئی مختلف موضوعات کے اعتبار سے ان کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش اور صحیح کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو دین کا علم ہم سیکھیں رب کعبہ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ علم ہمارے لیے علم نافع بن جائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملائے.